أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين اگرچہ کفارے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں مگر درمیان میں کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ کہیں کہیں وضاحت کرنا پڑتی ہے، حضانت کی وضاحت کرنا پڑے گی کہ حضانت کیا ہوتا ہے۔ کل عدالت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ عدالت کیا چیز کہلاتی ہے، اور شرعی اعتبار سے یہ اتنی اہم ہے کہ جتنے بڑے اسلامی منصب ہیں ان تمام مقامات پر عادل ہونا لازمی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آگے بڑھ کر نماز پڑھانی ہے تو پیش نماز کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قضاوت کی منزل پر فائز کیا جاتا ہے تو قاضی کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اجتہاد کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو اس کی تقلید فقط اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ جب وہ عادل ہو۔ یہ بہت سارے مناصب ہیں کہ جہاں پر بغیر عدالت کے اس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ایک مفہوم تو عدالت کا مختصر آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جو گناہوں سے بچنے کی اور واجبات کو انجام دینے کی تمرین رکھتا ہو، فقط ایسا نہیں کہ وہ گناہ سے بچتا ہو، ایسا نہیں کہ وہ واجبات کو انجام دیتا ہو، بلکہ اس کی تمرین ہو چکی ہو، اس کی عادت پڑ چکی ہو کہ جہاں کہیں واجبات آئیں اسے وہ انجام دے، جہاں کہیں محرمات آئیں ان محرمات سے فوراً رک جائے۔ اور جو کل میں نے ایک گزارش آپ کے سامنے کی تھی کہ باقی تمام مقامات پر تو عین ممکن ہے کہ ہم عدالت کو نظر انداز کر دیں، مگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں عدالت نظر انداز نہیں ہوگی۔ اور یہ بالکل طے شدہ اور پکی بات ہے کہ جو امام کے سب سے پہلے سپاہی ہوں گے، جب امام اپنے ظہور کا آغاز کریں گے، اس اعلان و آغاز کے وقت 313 افراد ایسے ہوں گے جو اسی وقت امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ 313 بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عادل ہوں گے، ان کا منیمم گریڈ، کم سے کم درجہ ان کا یہ ہے کہ وہ عادل ہوں گے۔ تو اگر آپ بھی ابتدائی امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس کم سے کم گریڈ کو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ 313 میں تو بھول جانا چاہیے آدمی کو۔ اگر 313 میں آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم عدالت کے معیار پر پورا اترنا پڑے گا۔ اب ایک سوال کل آ گیا تھا زبان پر اور مجھے پھر بعد میں یاد آیا کہ شاید اس کی وضاحت میں پہلے کسی مقام پہ کر چکا ہوں، یعنی اسی درس میں، اسی درس کا مطلب اسی فقہ کے درس میں، مگر غالباً اس زمانے میں یہ پروگرام لائیو نہیں جاتا تھا، اب جیسے لائیو جا رہا ہے، مگر یہ درس ہمارا ہوتا تھا فقہ کا، اس میں اس کی وضاحت کر چکا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، اور جب اس کا تذکرہ کسی ایسی مجلس میں یا کسی ایسے درس میں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں تو اکثر لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بالکل صحیح سوال اٹھایا ہے مولانا نے، بالکل پرفیکٹ سوال اٹھایا ہے مولانا نے۔ جیسا میں نے کہا کہ اس کی وضاحت میں کر چکا تھا پہلے، لیکن وہ سارے سینئر طلبہ کہ جو مجھ سے یہ گفتگو سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، لیکن ان کے لیے تکرار ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جب اسلام نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ جس کے پیچھے نماز پڑھیں وہ عادل ہونا چاہیے، آپ جس کی تقلید کریں وہ عادل ہونا چاہیے، تو عین ممکن ہے کہ عدالت کے معیار کو خود انسان اپنے لیے طے کر سکتا ہو کہ میں عادل ہوں کہ عادل نہیں ہوں۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتا، خود اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھ رہا، تو اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز نہیں پڑھا سکتا، ہرگز پابندی نہیں ہے اس پر، وہ بالکل پھر بھی آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھتا مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تو پڑھا سکتا ہے۔ لوگ کہہ نہیں رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں، تو پڑھا سکتا. اگر فلسطین کے لوگ چاہ بھی نہیں رہے ہیں مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، تو یہ آگے بڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کے نماز پڑھانا شروع کر دی، باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو عادل نہیں سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی آگے بڑھ کے نماز پڑھانے کی اجازت ہے. ابھی اگر عادل نہیں سمجھ رہا اور آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے گا تو کن باتوں کا اسے خیال رکھنا پڑے گا، یہ مسائل اپنی جگہ پر. مگر چونکہ اس وقت نماز جماعت کے مسائل میں نہیں بتا رہا تو اس ٹاپک کو میں چھیڑ بھی نہیں رہا، مگر کم از کم اتنی اجازت ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے. یہ تو ہو گئی اس کے لیے بات کہ جو نماز پڑھانا چاہتا ہے یا پڑھا رہا ہے. جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اس کو عادل نہ سمجھیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. عادل ہونے کا یقین ہونا چاہیے، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے عادل ہونے کا یقین ہونا چاہیے، تبھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کے زمانے میں سوال کیا گیا تھا، اور یاد رکھیے کہ آیت اللہ خوئی ایسے مسلم مرجع گزرے ہیں، بہت کم ہمارے مراجع کرام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے زمانے میں مرجعیت فقط ایک شخص میں آ کے محدود ہو جائے، ورنہ اکثر ایسے زمانے گزرے ہیں کہ جس میں دو تین چار مجتہدین کی تقلید ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت لمبا پیریڈ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. کہیں مرجعیت مجتمع ہو کے فقط ایک ہی شخص میں مشخص ہو جائے، اس کا یہ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ آیت اللہ خوئی کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے کہ مسلم مرجع وہ بنے تھے، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی مرجع نہیں تھا. جب امام خمینی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد کی جو کیفیت ہے اس میں مسلم مرجع پوری دنیا کے وہ تھے، اور بہت سارے ان کے واقعات مشہور ہیں. وہ تو اب اگر ان واقعات کی طرف آدمی چلا جائے تو پھر اسی میں سارا وقت لگ جائے گا کہ کس طرح سے وہ امام زمانہ سے رابطے میں، امام زمانہ کی کیسے نظر ان پر تھی. ان سے سوال کیا گیا کہ آغا آپ نے یہ کہا کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں جب تک اس کو عادل نہیں سمجھتے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم اپنے شہر میں تو چلیں، کچھ لوگوں کو ہم پہچان لیں گے، جان لیں گے، واقعات حاصل کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، مگر ہم جہاں جہاں زیارت پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور حرم میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ عادل ہیں کہ نہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا عادل ہے کہ نہیں؟ ہم تو ان کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، ان کی صورت بھی نہیں پہچانتے ہیں، بس وہ حرم میں نماز پڑھنے جا رہا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو اگر وہ حرم میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھائی یہ حرم میں نماز پڑھا رہے ہوں گے تو یقیناً عادل ہوں گے، اگر اس خیال کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ان کی عدالت بیٹھ جاتی ہے تو کافی ہے. کسی طرح سے بھی پیش نماز کی عدالت کا ہمیں یقین ہو جائے، یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو ہم پہچانتے ہوں، اس کو جانتے ہوں، اس کے نام سے واقف ہوں. کسی طرح سے بھی جو آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے اس کی عدالت کا ہمیں یقین ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو چاہے اس طرح سے یقین ہو جائے کہ یہ بھائی یہ شخص حرم میں نماز پڑھا رہا ہے، اور ائمہ کے حرم میں نماز پڑھانے والا کوئی عام آدمی تو نہیں ہوگا، لہذا وہ علمی معیار پر بھی پورا اترتا ہوگا، عدالت کے معیار پر بھی پورا اترتا ہوگا. اگر ہمیں یقین ہو گیا تو بالکل ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں. اور یہ فقط اس مقام کی بات نہیں ہے، یہ ہر مقام کی بات ہے. آپ شہر میں کسی خاص جگہ پر جماعت پڑھتے ہیں، اتفاق سے کسی دوسری جگہ جا کے نماز پڑھنے کا اتفاق ہو گیا آپ کا، اور آپ کو کسی دوسری وجہ سے یہ یقین ہو گیا کہ جو آگے نماز پڑھانے والے ہیں وہ عادل ہیں، اس کسی دوسری وجہ سے یقین کیسے ہو گیا؟ مثلا فرض کیجیے کہ آپ نے کچھ علماء کو دیکھا کہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ علماء ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یقیناً جو پیش نماز ہیں وہ عادل ہوں گے. اس جگہ کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے، ان کی شکل و صورت کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی اگر یقین ہو جاتا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن سوال کرنے والے نے کہا کہ بھئی ہمیں اگر فرض کریں کہ حرم میں جو نماز پڑھا رہا ہے ان کی عدالت کے بارے میں بھی یقین نہ ہو تو کیا کریں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، جو حرم میں نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر یقین نہیں. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں امام کے حرم میں بھی ایک مولوی نماز پڑھا رہا اور اس کے پیچھے دوسرا مولوی نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان کو عادل نہیں سمجھ رہا, تبھی تو نماز نہیں پڑھ رہا ان کے. نہیں, اذان مطلب ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو راہیں بتائی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ فوراً دوسرے کے بارے میں بدگمانی ذہن میں لے آنا, اس کے بارے میں برے خیالات ذہن میں لے کے آ جانا, ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی عالم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی ایک اور وجہ ہے. وجہ کیا ہے کہ عدالت کے بارے میں تین پہلو ہیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ عادل ہے, ہمیں یقین ہے کہ عادل نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عادل ہے کہ عادل نہیں. یہ تیسرا پہلو بڑا اہم ہے, یہ تیسرا پہلو بہت ہی اہم ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ عادل ہے تو یقیناً اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر یقین ہے کہ عادل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, اور اگر پتہ نہیں ہے کہ وہ عادل ہے عادل نہیں تو کیا کریں گے, نماز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ یقین ہونا چاہیے کہ عادل ہے. تو اگر کوئی عالم دوسرے عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ عادل نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں. اور نماز جماعت کی شرط یہ ہے کہ مجھے یقین ہونا چاہیے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ عادل ہیں کہ عادل نہیں ہیں. اور جب مجھے پتہ نہیں ہے تو کیا مجھ پر پتہ کرنا فرض ہے, مجھ پر تحقیق کرنا لازمی ہے؟ نہیں, لازمی بھی نہیں ہے مجھ پر تحقیق کرنا. کسی کی ٹو میں جانا اچھا نہیں ہے, کسی کی جاسوسی کرنا اچھا نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, یہ ویسے ہی اچھا نہیں سمجھا گیا. تو کسی کی ٹو میں جا کے معلوم کرنا کہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے یہ مجھ پر واجب بھی نہیں ہے, بلکہ کچھ مقامات پر صحیح بھی نہیں ہے, زیادہ میں نے پتہ نہیں کیا. تو اگر میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو عادل نہیں سمجھتا. نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم, لہٰذا میں اس کے پیچھے, میں اپنی نماز بچانا چاہتا ہوں, میں اپنی جماعت بچانا چاہتا ہوں. اسلام نے شرط اتنی مشکل رکھ دی ہے کہ جس کو میں پورا نہیں کر پاتا لہٰذا میں نہیں پڑھتا, اور اپنی جماعت جماعت کا ثواب حاصل نہیں کرتا, کم از کم اپنی نماز صحیح طرح سے انجام دے دیتا ہوں. تو یاد رکھیے کہ ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں ہرگز بدگمانی نہیں کر رہا ہوں, ہرگز اس کو برا نہیں سمجھ رہا, ہرگز اس کو جو معیار ہوتا ہے پہچاننے کا اس معیار سے گنا نہیں رہا, کہہ رہا بھائی مجھے نہیں پتا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں. اگر نہ پتا ہونا یہ عذر بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی بڑی خرابی نہیں ہے. کوئی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں نہیں پتا ہوتی, علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عالم کو وظیفے پر اپنے دربار میں ملازم رکھ لیا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کا وظیفہ کم تو نہیں ہوتا, پیسے تو بہت ملتے ہیں. عالم وہاں پر کام کر رہے تھے, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ممبر پر وہ کوئی تقریر وقریر کر رہے تھے, کسی عورت نے سوال کر لیا. پرانے زمانے میں جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ پردے کے پیچھے سے سوال ہو جاتا تھا یا کبھی پرچہ لکھ کے بھیجوا تھا. کسی عورت نے سوال کر لیا, یہ بتائیے کہ اس کا اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. یہ برسر ممبر کہنا بڑی جرت کا کام ہے. انسان کا دین وہیں ظاہر ہوتا ہے, انسان کی خوبیاں وہیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کے کہے گا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں معلوم. یہ بڑی جرت کا کام ہے, اور یہ جرت پیدا کرنا عادل ہوگا تو یہ جرت خود بخود آ جائے گی. اس لیے کہ اسے معلوم ہے کیا ہے, مجھے غلط مسئلہ بتانے کی اور بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے, میں غلط مسئلہ نہیں بتا سکتا, اس کی اجازت میری عدالت ختم ہو جائے گی. لہذا یہ جرت عدالت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, دوسرے سوال پر اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا, تیسرے سوال کے جواب میں بھی یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا یہ آخری اسٹیپ ہوتا ہے, اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا یہ فقط وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو فقط اللہ کو پیش نظر رکھے, باقی کسی چیز کو پیش نظر نہ رکھے. تو لوگ چاہے جو سوچتے ہیں سوچیں, جو کہنا چاہتے ہیں کہیں, مگر میں فقط اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, لہذا میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا, غلط بات نہیں بیان کروں گا. تین مرتبہ جب اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, تو انہوں نے تو اپنی جرات کا پورا مظاہرہ کر دیا. مگر عورت نے کہا کہ تم بادشاہ سے اتنا وظیفہ وصول کر رہے ہو، جب تمہیں نہیں پتا تو تم یہاں عالم بن کے کیا بیٹھو، گھر جاؤ اپنے. اور تانا دے دیا. جو نہیں سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور اس کو تانا دے. تو عالم نے جواب دیا کہ میں بادشاہ سے اپنی معلومات کا وظیفہ لیتا ہوں، اپنی مجہولات کا نہیں. اگر میں اپنی مجہولات کا وظیفہ لینے لگوں تو بادشاہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں، اکثر چیزیں لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں معلوم. لہذا یہ بات پیش نظر رکھنا اہم ہے کہ اگر نہیں پتا تو ہم کہیں گے نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم ہے. اور یہ ابتدائی دروس میں بات بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ خصوصیت سے فقہ کے مسائل بیان کریں تو اس میں یہ جذبہ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں آمادہ ہونا چاہیے، تب وہ ساری چیزوں کو اچھے انداز سے بیان کر سکتا ہے، ورنہ بیان نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا، یہ خود انسان کو جوش و جذبہ دلاتا ہے کہ پتا کریں، کتابیں پڑھیں، علماء کی باتیں سنیں. علم ترقی کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھیں اور کہیں ہمیں نہیں پتا، تو اس کا مطلب پھر ہم کتاب کھول کے دیکھیں، معلوم کریں گے کیا ہے. لہذا اگر علمی باتیں نہیں معلوم ہیں تو اس کے مقابلے میں اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پیش نماز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تو ٹھیک ہے، ہم نہیں پتا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ ہے ایکچوئل بھی ریزن کہ علماء کبھی کبھار دوسرے عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. جی ہاں، جیسے اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ مولانا کسی وجہ سے نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا، انہوں نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ دی، تو اب جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ سارا دار و مدار آج کے اسی مسئلے پر ہے کہ اگر پیچھے والے ان کو عادل سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو گئی، اور عادل سمجھے بغیر ان کو نہیں پتا کہ عادل ہیں کہ نہیں ہیں، بغیر عدالت کا یقین کیے ہوئے نماز پڑھ لی تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کی نماز باطل ہے یا باطل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے الگ مسائل ہیں. ان میں باطل ہونے کا قوی امکان موجود ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے باطل ہونے کا قوی امکان موجود ہے، مگر حتمی طور پر یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ کسی کی بھی عبادت کو ایک دم باطل کہہ دینا، یہ بھی آسان نہیں. میں کون ہوتا ہوں کسی کی عبادت کو باطل کہنے والا؟ لہٰذا جب تک شرعاً ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم اپنے مسائل بیان کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ نماز باطل ہوئی یا باطل نہیں ہوئی ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. تو جس شخص کو کفارہ دیا جائے گا اس میں ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ غریب ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو شرط بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ مومن ہونا چاہیے، لیکن یہ عادل ہونا چاہیے ایسی کوئی شرط نہیں. اس کا عادل ہونا ضروری نہیں. ہاں عادل ہونا ضروری نہیں ہے. جی بارہ امام کو مانتے ہیں. سوال ان کا اچھا ہے کہ اگر اندرون سندھ کے علاقے میں مثلا کچھ لوگ بارہ امام کو تو مانتے ہیں مگر پھر بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مومن کہے جائیں گے یا غیر مومن؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر اپنے آپ کو وہ مومن کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ اس میں ہم لوگوں کی کوتاہی ہے. ہم لوگوں سے مراد اہل علم کی کوتاہی ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ مومن ہیں اس کے بعد بھی ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کو کیوں ایسے مسائل نہیں بتائے گئے کہ جس کی وجہ سے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے؟ تو کوتاہی ان لوگوں کی ہے کہ جو اہل علم میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مومنین بھی کہ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھیے کہ جہاں اس طرح کا یعنی اس طرح کا میدان آپ کے لیے تیار ہو کہ وہ خود مومن ہو، فقط مومن کے مسائل سکھانا ہمیں ہماری ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی ہم کوتاہی کر جائیں تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے باوجود اس کے وہ بارہ امام کو مانتا ہے تو اس کو مومن سمجھا جائے گا، اس کو سنی نہیں سمجھا جائے گا. اچھا عدالت تو شرط نہیں ہے، مگر تین شرطیں ایسی ہیں کہ جن کو کفارہ دیا جائے اس میں یہ تین شرطیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اگر تین میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اس کو کفارے کا آٹا یا کفارے کی چیز نہیں دی جا سکتی ہے. نام الاحوت و عدم و دفع حال تارک الصلاۃ ولا لشارب الخمر ولا للمتجاہر بالفسق. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے والا ہے، بے نمازی ہے، تو احتیاط واجب ہے کہ اس کو کفارہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر بے نمازی ہے تو اس کو احتیاط واجب کے طور پر کفارہ نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح سے اگر شراب پینے والا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہے مگر پھر شراب بھی پیتا ہے، تو شرابی کو کفارے کی چیزیں نہیں دی جا سکتی. ولا للمتجاہر بالفسق، اور نہ ہی اس شخص کو دی جا سکتی ہے کہ جو اپنے فسق کو ظاہر کر دیتا ہے، فاسق ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو فاسق بن جاتا ہے، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے بھی فاسق بن جاتا ہے، سوائے یہ کہ وہ فوراً توبہ کر کے پھر دوبارہ راہ راست کو اختیار کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ جیسے ہی انسان گناہ کرتا ہے وہ فاسق بن جائے گا. اور گناہ میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ گناہ بڑا والا گناہ ہو، یعنی گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، چھوٹا گناہ کرے گا تب بھی وہ فاسق بن جائے گا. تو اگر گناہ کرتا ہے تو فاسق بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فقط گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ کر کے لوگوں کو دکھانا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں متجاہر بالفسق، یہ فسق کو ظاہر کرنے والا ہے. ایسے شخص کو بھی کفارہ نہیں دے سکتے، جو فسق کو ظاہر کرنے والا ہو اس کو کفارہ نہیں دے سکتے. اور جو میں اکثر بیان بھی کر چکا ہوں کہ اس کی ایک دو مثالیں بہت واضح دی جاتی ہیں، جس نے داڑھی نہ رکھی ہو یا عورت ہو تو اس نے پردہ نہ کیا ہو، مگر یہ فقط مثالیں ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کام علل اعلان گناہ کے طور پر وہ کر رہا ہے تو اس کو بھی کفارہ نہیں دیا سکتا ہے. تو اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. فرض کیجئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا ایک خاتون ہیں کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے اس کے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تین بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، بھائی نہیں ہیں یا ہیں تو کفالت نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ اس کے گھر میں بالکل واقعی فاقہ کشی کی علم ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ میں ان کو اگر کفارے کا آٹا دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا ہوں؟ کیا جواب ہوگا؟ جی یہ بلیک شرٹ، کیا جواب ہوگا؟ دے سکتے ہیں؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا ہے، نہ میں جواب دیا سمجھ میں نہیں، دے سکتے ہیں یہ کہنا؟ دے سکتے. جی حسن جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، جی کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ کوئی دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں نا، یہ غلط ہے. یہ تو کہیں گے معلوم نہیں، یا کہیں گے بھائی ہے تو اس کی یہ دلیل ہے. جی آپ بتائیے کیوں نہیں دے سکتے؟ مثلا کیا شرط ہے؟ کیا چیز اور دیکھیں ہم اس میں؟ جی جو آپ آخر میں کالے شرٹ والے، جی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں ان کے برابر والے؟ جناب آپ چشمہ جن نے لگائے، وہ کیا چاہتے ہیں مثلا، کیا وہ چاہتے ہیں دیکھیں ہم؟ کچھ لوگوں کا جواب صحیح ہے. جی حسن آپ بتائیے، آپ کی آواز وہاں سے دور. جنہوں نے بالکل ایک دم جواب دے دیا کہ دے سکتے ہیں تو وہ آپ کے جواب پر دے دیں گے، آپ نے کہا دے سکتے ہیں تو وہ اڑا کے دے دیں گے، پھر پتا چلا کہ یہ والی شرائط نہیں تھی تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے یہ ان مسائل میں تو ہمیں نہیں معلوم ہے، مگر ہومس کا اگر یہی مسئلہ ہوتا، پس کسی سہم سادات کا مسئلہ ہوتا اور آپ سے پوچھا ہوتا کہ مولانا بتائیے سہم سادات ان کو دے دوں گے نہیں دے دوں، اور آپ نے کہا دے سکتے ہیں لہٰذا اٹھو, انہوں نے اٹھا کے سہمے سادہ دے دیا. تو امام خمینی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ کے مسئلہ بتانے کی وجہ سے انہوں نے پیسہ دے دیا, بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے غلط بتایا, اب وہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. تو جہاں پیسہ دینا پڑے گا وہاں تو احتیاط ہو جاتی ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کے مسئلہ بتاؤ, لیکن باقی مسائل میں بھی ایسی ہی احتیاط ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے مسئلہ غلط بتانے کی وجہ سے اس نے پیسے پیمنٹ کر دیے, بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے غلط مسئلہ بتایا, اب مجھے اپنی جیب سے دینا پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ آپ سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا, اگر 10-15 بھی ایسے مسئلہ پوچھنے والے آ گئے تو آپ کو خلاش کرنے کے لیے کافی, پھر اس کے بعد بچے گا کچھ نہیں آپ کے پاس. چنانچہ یہ بات جب جواب دیں فقہی مسائل کا تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھ کے جواب دیں. جی یہ عین ممکن ہے کہ بعد میں آ جائیں, لیکن چلیں آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ جو شرائط بتائی گئی ہیں کیا شرطیں, کیا کیا شرطیں, شرابی نو نمبر ون, نمبر ٹو بے نمازی نو, نمبر تھری وہ تو وہی بات ہے کھلم کھلا گناہ نہ کرے, یہ تین شرطیں ہوگی. ٹھیک ہے یہ تین شرطیں ہوگی, کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو, یہ تین شرطیں ہیں. اچھا وہ باقی شرطیں بھی ہیں اپنی جگہ کہ مومن ہو اور غریب ہو وغیرہ, لیکن یہ تین شرطیں چلے ہم فرق کرتے ہیں کہ مومن ہے اور غریب بھی ہے, پھر بھی اس میں تین شرطیں دیکھنی. جب ہم اسے دے رہے ہیں چاہے وہ کفارہ دے رہے ہیں یا سہم سادات دے رہے ہیں یا دوسرے واجبات دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, فطرہ دے رہے ہیں, جب ہم دے رہے تھے اس وقت تو بے نمازی نہیں تھا, وہ نماز پڑھتا تھا. جب ہم دے رہے تھے اس وقت تو وہ عورت حجاب والی تھی, اس میں کوئی غرض, بعد میں اس نے حجاب کرنا چھوڑ دیا. جب ہم دے رہے تھے اس وقت تو اللہ لینان گناہ نہیں کرتے, لیکن بعد میں اللہ لینان گناہ کرنا شروع کر دیا. تو ہم نے جو دیا وہ صحیح ہو گیا کہ صحیح نہیں ہو گیا, کیا ہوگا؟ صحیح ہو گیا, بالکل صحیح. آپ کا جواب صحیح ہو گیا, اس لیے کہ جب ہم دے رہے ہیں فقط اس وقت شرطیں پوری ہونا چاہیے, پھر بعد میں اگر شرطیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایک مرتبہ باوز بلند صلوات پڑھو. اچھا اب آخری مسئلہ اس حوالے سے, آپ نے فطرے میں ضرور سنا ہوگا اور آپ میں سے جو افراد زکوٰۃ کے بارے میں بیان کرتے رہے ہیں یا پڑھتے رہے ہیں کتابوں میں, ان کو بھی یہ معلوم ہوگا. فطرے میں تو یہ بات طے شدہ ہے, ہر رمضان میں جب فطرہ نکالا جاتا ہے کہ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے, ہاں سید کا فطرہ غیر سید اور سید دونوں کو دے سکتے ہیں, لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. فرض کیجئے کہ کفارہ نکالا ہے غیر سید نے, وہ سید کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا, یہ کفارہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں ہے تو اس میں نظریات, آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں نظریات تو ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر سید نے اگر کفارہ نکالا ہے تو وہ سید کو نہیں دے سکتا, کچھ مجتہدین کا یہ کہنا ہے, مگر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں, غیر سید اگر سید کو بھی دینا چاہتا ہے تو اجازت ہے, جائز ہے. لہذا سید اگر فطرہ نکالے تو سید اور غیر سید دونوں کو دے سکتا ہے, غیر سید بھی اگر فطرہ نکالے, غیر سید اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ سید کو نہیں دے سکتا, غیر سید کو دے سکتا, لیکن اگر کفارہ نکال رہا ہے تو کفارہ وہ سید کو بھی دے سکتا ہے, غیر سید کو بھی دے سکتا ہے. یہ فرق ہو گیا کفارے میں اور فطرے میں. وفی جواز اعطاء کفارت غیر الحاشمی الى الحاشمی قولان, کہتے ہیں کہ اگر غیر سید اپنا کفارہ کسی سید کو دینا چاہتا ہے تو اس میں قولان, دو قول ہیں باقاعدہ مجتہدین کی نگاہ میں, دو نظریات ہیں مجتہدین کے, لیکن اقواہما الجواز, لیکن قوی نظریہ آیت اللہ سیستانی کے ہیں کہ جائز ہے. لہذا اگر غیر سید اپنا فطرہ کسی سید کو بھی دینا چاہے, فطرہ نہیں کفارہ, تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے. یہ ساری گفتگو تھی اگر کفارہ نکالا گیا ہے کھانے پینے والی چیز, خوراک والی چیز, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کفارہ وہ پہنانے والی چیز نکالنا پڑتی ہے, لباس پہنا ہے, وہ کون سا کفارہ ہے کہ جہاں پر لباس پہنانے والا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ قسم کا کفارہ, آسن تم جزاک اللہ. اگر قسم کسی نے توڑ دی ہے, منت کسی نے توڑ دی ہے, تو پھر ایسی صورت میں 10 افراد کو لباس پہنانا پڑتا ہے، یا کھانا کھلائیں یا لباس پہنانا. اب وہ لباس کون سا پہنانا، کیسا پہنانا، اس کی تفصیلات آ رہی ساری. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو لباس پہنانے کی بات آ رہی ہے اس میں اگر ٹوپی کسی کو دے دیں تو کیا مان لیا جائے گا کہ یہ لباس ہے؟ کسی کو جرابے پہنا دی مثلا تو یہ مان لیا جائے گا کہ لباس ہے کیا؟ یعنی کیا معیار کیا ہے؟ لباس کس کو کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں لباس کا معیار ہے عرف. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا معیار خود عرف طے کرتا ہے، مجتہد نہیں بتائے گا. بہت ساری باتیں مجتہد نہیں بیان کریں گے، لوگ بیان کریں گے اور لوگوں کے بیان کرنے کے مطابق پھر مجتہد فتویٰ دیں گے اس پر. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کہ عرف کس چیز کو کیا بیان کرتا ہے. اگر عرف کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ لباس ہے تو مجتہد کہیں گے اچھا یہ لباس ہے تو پھر کفارے میں لینا جائز، اور اگر عرف کسی چیز کے بارے میں کہے کہ یہ لباس نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر مجتہد کہے گا کہ یہ اس کا کفارہ نہیں چلے گا، نہیں دے سکتے. اب لباس ہے یا لباس نہیں ہے یہ کون طے کرے گا؟ مجتہد نہیں طے کریں گے، یہ لوگ طے کریں گے، لوگ بتائیں گے کہ لباس بنا کہ نہیں بنا. بس مجتہد یہ کہیں گے اگر لباس بنا تو کفارہ دینا صحیح ہے، لباس نہیں بنا تو کفارہ دینا صحیح نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بہت جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. ایک آدھ مثال میں خواتین کی دوں تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی. آیت اللہ سیستانی نے خواتین کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، لیکن شرائط ہیں اس کی کہ غلط نظروں سے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اگر غلط نظروں سے دیکھ رہا ہو تو پھر چہرہ نہیں چھپا سکتا، کھلا نہیں رکھ سکتے، پھر ڈانپنا پڑے گا. ہاں ویسے عام حالات میں اگر چہرہ کھلا رکھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، نامحرم کے سامنے بھی چہرہ کھلا رکھنا چاہیں کہ جہاں پر کوئی غلط نظروں سے نہیں دیکھ رہا تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. پھر خواتین کی طرف سے دوسرا سوال کیا گیا کہ پھر چہرہ کھلا رکھ کے میک اپ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ ان کا جواب تھا کہ اتنا ہلکا میک اپ کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ میک اپ کیا بھی گیا نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں اس طرح کا میک اپ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور پھر چہرہ کھلا بھی رکھ سکتی. ہاں لیکن وہ جو شادیوں میں دھڑک بھڑک والا جو میک اپ ہوتا ہے خواتین کا، ایسا میک اپ کرنے کے بعد تو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں مل سکتی، پھر تو چہرہ چھپانا پڑے گا. اور اگر خواتین یہ کہیں گے بھائی ہمیں تو شادی میں جانا ہے تو کہیں گے شادی میں بھی چہرہ چھپانا پڑے گا، کس طرح سے ہم چہرہ چھپا کے جا ہی نہیں سکتے، تو کس نے کہا آپ کو شادی میں جانے کے لیے، گھر میں بیٹھ جائیں، نہ جائیں تو چلیں. بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں اسی طرح کا جملہ جواب اسی طرح کا آتا ہے کہ کس نے کہا آپ کو نہ بھیج. یہاں تک کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی ایسے جواب آتا ہے کہ ہماری بچیاں اسکول میں یونیفارم پہن کے جاتی ہیں، اگر حجاب پہن کے جائیں تو وہ نہیں آنے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں کالج سے. تو جواب بالکل اسی طرح کا آتا ہے کہ کس نے کہا آپ کو کالج بھیجنے کے لیے، گھر بیٹھا ہے اس کو، بالکل اس طرح کا جواب آتا ہے. واجبات سب سے زیادہ اہم ہیں، نہ اسکول اہم ہے، نہ کالج اہم ہے، نہ یونیورسٹی اہم، واجبات سب سے زیادہ ہیں. اچھا دوسرا سوال جو کیا گیا تو جواب اس کا ہے کہ بالکل ہلکا سا میک اپ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تو کوئی حرج نہیں کر سکتے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ طے کون کرے گا کہ ہلکا ہے یا گہرا میک اپ ہے، یہ کون طے کرے گا؟ تو اب یہ تو خواتین میں خود اختلاف ہو جائے گا. کہتے ہیں یہ طے عرف کرے، عرف طے کرے کہ ہلکا میک اپ ہے یا گہرا میک اپ. اب میں فقط مثال، اگرچہ مایوس سی مثال ہے مگر میں دیتا ہوں اکثر یہ والی مثال، کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص، کوئی خاتون زیارت پڑھنے کے لیے کربلا چلی گئی، نجف چلی گئی، اور نجف میں آیت اللہ سیستانی کے سامنے جا کے بیٹھ گئی اور کہا کہ آغا آپ کا فتویٰ یہ کہ لائٹ میک اپ کرنا جائز ہے، کھلا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، یہ بتائیے جو میں نے میک اپ کیا ہوا یہ لائٹ میک اپ ہے یا ہیوی میک اپ ہے. وہ خود آغا سیستانی سے میں سوال کرے، اگر آپ کہیں کہ یہ لائٹ ہے تو میں چہرہ کھلا رکھوں، اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہیوی ہے تو میں پھر چہرہ بند کر دیتی ہوں اپنا. تو آپ سامنے موجود ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کون بتائے؟ تو آغا کا اس وقت بھی جواب یہ ہوگا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا کہ جو تم نے میک اپ کیا ہے یہ ہلکا میک اپ ہے یا گہرا میک اپ ہے, اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا, اس کا فیصلہ اوٹ کرے. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ہلکا ہے تو میرا فتویٰ اس کے بعد آئے گا کہ تمہیں چہرہ گلا رکھنے کی اجازت ہے, اور اگر وہ یہ طے کریں کہ تم نے گہرا میک اپ کیا ہے تو پھر میرا فتویٰ آئے گا کہ نہیں اس طرح سے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے, چہرہ ڈھانپنا پڑے گا. اندازہ ہوا کہ اٹھ کہاں کہاں کام کرتا ہے. یہ میں نے ایک دو مثالیں بیان کی, ورنہ 500 مسئلے آپ اسی اٹھ سے حل کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو اختلاف میں پھر ڈنڈا لے کے نہ چڑھ دوڑے ان پر. عین ممکن ہے کہ کسی خاتون نے میک اپ کیا اور وہ سمجھ رہی ہو کہ میرا لائٹ میک اپ ہے, اور کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تمہارا لائٹ میک اپ نہیں تمہارا ہیوی میک اپ ہے, تو ڈنڈا لے کے اس پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے وظیفے پر عمل کر رہی, بس ٹھیک ہے ختم ہوگی بات. تو یہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ایک ہی چیز ایک خاتون اس کو جائز سمجھ رہی ہو دوسری چیز اس کو حرام سمجھ رہی ہو, اور مشترک کہے کہ تم فیصلہ کر لو, اگر یہ ہلکا ہے تو کھلا رکھنا جائز ہے اور یہ گہرا ہے تو کھلا رکھنا جائز ہے. تو کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مرجع کا جواب حتمی جواب نہیں ہوتا, وہ عرف پر طے ہوتا ہے, جیسا اور بیان کرے ویسا مرجع کا جواب ہوتا ہے. لباس کے حوالے سے بھی عرف طے کرے گا کہ جس کو لباس کہا جائے گا وہ لباس کفارے کے طور پر دیا جا سکتا ہے. عام طور پر ٹوپی کو لوگ لباس نہیں کہتے ہیں, موزوں کو لوگ لباس نہیں کہتے ہیں, تو یہ کفارے کے طور پر. اب آئیے کون کون سی چیزیں ہیں جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لباس ہے اور وہ کفارے کے طور پر دیا جا سکتا ہے. یو اتبر و فل قسمت التی یہ تخیر و بینا و بین الاثم والاثام فی کفارۃ الیمین وما بحکمہا ان یعد لباسا عرفا. کہتے ہیں کہ جہاں لباس پہنانے کا حکم آیا ہے کہ بھئی تم غلام آزاد کر سکتے ہو یا کھانا کھلا سکتے ہو یا لباس پہنا سکتے ہو, جیسے قسم توڑنے کے کفارے میں آیا یا نذر توڑنے کے کفارے میں آیا مثلا, تو وہاں پر جو لباس کا تذکرہ آیا ہے وہ عرفاً جسے لباس شمار کیا جائے وہ لباس دینا پڑے گا. من غیر فرق بین الجدید وغیرہ غیر ہی. عام طور پر ہمارے یہاں لوگ آٹا دے دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اس لیے کہ لباس سے ان کے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لباس تو بڑا مہنگا بنے گا. لباس کا مطلب ہے ان کو کرتا شلوار بنا کے دینا ہے تو 500 روپے کا پڑے گا, آٹا کتنے کا پڑے گا, آٹا 30 روپے کا پڑے گا. تو اگر لباس کا تصور آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مہنگا ہوگا اس لیے لباس نہیں دے رہے. لیکن فتویٰ مجتہد کا یہ ہے کہ اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نیا لباس بنا کے دیں, آپ پرانا لباس دے دیں تب بھی کوئی رہے. اچھا پرانا لباس بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا پرانا لباس دے دیں, اپنا کوئی پرانا شلوار قمیض ہے وہ بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, دینے میں کوئی قباحت نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ لنڈا بازار سے کوئی لباس خرید کے دینا چاہتے ہیں تو لنڈا بازار سے لباس خرید کے دے گا, تو لنڈا بازار سے جو لباس خریدا جائے گا, مثلا ایک شرٹ خریدا گیا, اچھا وہ بھی بعد میں آ رہا ہے کہ ایک شرٹ سے گزارا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, ابھی وہ بعد میں آ رہا ہے, لیکن ہم مثال بنا رہے ہیں کہ شرٹ مثلا دینا ہے, قمیض دینی ہے مثلا. اگر لنڈا بازار سے ہم ایک قمیض خریدتے ہیں, سردیوں کے سیزن میں ایک سویٹر خریدتے ہیں, 10 روپے کا مل جائے گا, 15 روپے کا مل جائے گا. اگر ہم آٹا دیتے ہیں تو 30 روپے کا ہے, اور یہ لنڈا بازار کا سویٹر دیتے ہیں تو مثلا یہ 10 روپے کا ہے. تو کیا یہ 10 روپے کا سویٹر دینا چل جائے گا؟ کہتے ہیں بالکل چل جائے گا. یہ لازمی نہیں ہے کہ نیا لباس دیا جائے, پرانا لباس بھی دے دیں تو کافی ہے, البتہ ایسا پرانا نہ ہو کہ وہ ہاتھ میں پکڑے اور فوراً پھٹ جائے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ آرام سے پہن سکے اسے استعمال کر سکے, بہت بوسیدہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, لباس سے مراد وہی ہے جو ابھی اوپر آ گیا, لباس سے مراد ہے کہ جس کو لوگ لباس کہیں, مطلب شرٹ کو لوگ لباس کہیں گے کہ یہ لباس ہے, پینٹ کو لوگ لباس کہیں گے یہ لباس ہے, کوئی حرج نہیں, جس کو لوگ لباس کہیں. اسی طرح سے سویٹر, سویٹر اگر سردی میں پہن لیا جائے اس کو لوگ لباس کہیں گے, تو جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کپڑا ہے یہ پہننے والی چیز ہے، کپڑا پہننے والا کپڑا ہے، وہ چیز دی جا سکتی. جی آپ کا سوال جو میں نے ابھی کہا بھی، آپ کا سوال جو یہ کہ دونوں دینا پڑے گا، پینٹ اور شرٹ، پینٹ یا شرٹ یا دونوں. اسی طرح سے قمیض اور شلوار، یا فقط شلوار یا فقط قمیض دے کے گزارا کر سکیں. اب اس کا جواب آ رہا ہے کہ فقط ایک دینا ہے، واجب ایک دینا ہے، البتہ مستحب یہ کہ نہیں دو دیں، دو لباس دیں. واجب یہ کہ آپ ایک لباس دیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. دیکھیں کتنا آسان بنایا ہے دین کو، اور آسان بنانے کا فائدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غریب کو جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو فائدہ پہنچایا جائے، تو معاشرے میں ایک اعتدال پیدا ہو جائے گا، ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی معاشرے. ہاں یہ اس طرح کے بہت سارے سوال پیدا ہوں گے. فرض کیجئے کہ ایسا شرٹ ہے کہ جس میں داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، اب یہ باہر تو نہیں پہن سکتا. مسئلے میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ ایسا لباس دیں کہ وہ باہر پہن سکے، ایسا کہیں بھی نہیں آیا. فقط ایسا لباس دینا ہے کہ اسے پہن سکے، اس سے زیادہ لہٰذا اگر داغ دھبے بھی لگے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایسا پرانا لباس بھی دیا جا سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہ ہو آپ سے، ایسا لباس کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہ ہو. بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر آپ اپنا شلوار قمیض کسی کو اگر دیتے ہیں اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ پہنا ہوا ہے تو لوگ نہیں لیتے ہیں، وہ غریب بھی نہیں لے رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی جو معیارات بن گئے ہیں، غریب نے بھی اپنا اسٹینڈرڈ مقرر کر دیا. اگر آپ ایک روپیہ دیں تو وہ آپ ہی کے منہ پہ مار دے گا. ایسے بدتمیز قسم کے غریب بھی موجود ہیں. تو ایسے اگر اتنی ان کو شرم و حیا ہے تو پھر کیا اتنی شرم و حیا ان کو نہیں آئی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہی غلط ہے؟ ان کو ہاتھ پھیلانا ہی نہیں چاہیے، ان کا ہاتھ پھیلانا ہی غلط ہے، اور اس کو بدترین چیز سمجھا گیا ہے اسلامی نقطۂ نگاہ سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. خیر اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے نیا لباس ہو یا پرانا لباس ہو، دونوں طرح کے لباس دیے جا سکتے ہیں. ما لم منخرقا و منسحقا و بالین بحث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بالکل بوسیدہ بوسیدہ اونچا ہو، پہلے پھٹا پرانا لباس ہو، اور ایسا بوسیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ وہ ہاتھ میں پکڑے گا، ابھی تین دن نہیں گزرے گا پورا لباس پھٹ جائے گا، ہفتے بھر میں لباس پھٹ جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے لباس لینے کے بعد وہ پہنے اور فوراً ہی پھٹ جائے، دو دن میں پھٹ جائے، مطلب اتنا پرانا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا لباس چلتا رہے، پھر اگر پرانا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فلا یکتفی بالعمامت والخلنصوت والحذاء والخف والجرب، تو کافی نہیں ہوگا کسی کو عمامہ دینا، اس لیے کہ یہ لباس نہیں سمجھا جاتا ہے. اس طرح سے کسی کو ٹوپی دی جائے یہ بھی لباس نہیں، والحذاء کسی کو چپل دیے جائیں یہ بھی نہیں چلے گا، والخف یا کسی کو موزے دیے جائیں، والجرب یہ خاص قسم کا لباس ہے جو چمڑے کے موزے ٹائپ کا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں پہنتے تھے یہ چمڑے کے موزے. اگر یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں تو اس کو لباس نہیں سمجھا گیا. چنانچہ یہ چیزیں اگرچہ بہت مہنگی بھی ہوں مگر پھر بھی کفارے کے طور پر نہیں دیا سکتا. وہ لنڈا کا کپڑا چاہے سستا بھی ہو مگر اگر وہ دے دیا گیا تو کفارے کے طور پر مان لیا جائے گا اور آپ کا کفارہ ادا ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم.